أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمر بالمعروف اور نهي عن المنكر سے متعلق بیان ہوا کہ تنہا فریضہ ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے امت کے ذمے لگایا ہے، اور امر بالمعروف بجائے خود ایک نظام ہے، یعنی نظام اقدار معروف، اور اس کے مقابلے میں منکرات یعنی ضد اقدار. یہ اسلام کی یا قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اور امتیازی صفت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. چونکہ کسی بھی قانون یا ضابطہ کو یا کسی بھی نظام اقدار کو یا نظام زندگی کو اس وقت عملی حیثیت حاصل ہوتی ہے جب وہ نافذ ہو جائے، اور نفاذ کے لیے اسے ضمانت نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی قوانین بشری ہیں ان کے نفاذ کے لیے قانون سے ہٹ کر بعض اسباب کا سہارا لیا جاتا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افراد الگ سے وجود میں آتے ہیں، مختلف حربوں سے، مختلف ہیلوں بہانوں سے قانون کو نفاذ کی شکل دیتے ہیں اور عملی شکل دیتے ہیں، اور خود ہی خود قانون کو اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، کسی آئین اور ضابطے کو اگر نافذ کرنے والے اداروں سے ہٹ کر دیکھا جائے، اس کے اندر نفاذ کی کوئی قوت اور قدرت موجود نہیں ہوتی. قانون قانون ہے، ایک مسودہ قانونی ہے فقط. لیکن قرآن نے اور خداوند تبارک و تعالی نے نظام دین کے لیے، مذہب کے لیے، ان اقدار کے نظام کے لیے خود قانون کو اور قانونی شک اور ضابطے کو ضامن نفاذ قانون قرار دیا ہے. حقیقت میں جو تجربات دوسروں کے ہیں، اسلام سے باہر کے تجربات ہم نے بہت زیادہ آزمائے ہیں اور آزما بھی رہے ہیں. بہت سارے ماڈل جو دوسروں نے متعارف کروائے ہیں ہم نے اپنا لیے ہیں، ہماری زندگی میں رچ بس گئے ہیں، ہم ان سے مانوس ہو گئے ہیں، اور اس انس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انہیں جزء دین اور جزء اسلام سمجھنے لگے ہیں. جیسے پہلا امت کے بیان کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ جیسے اس وقت حزب یا پارٹی یا تنظیم، اس کو ہم جزء دین و عین دین سمجھتے ہیں، حالانکہ معلوم نہیں کہ یہ کیسے وارد ہو گئی، کیسے ہم مانوس ہو گئے ان چیزوں سے. اسی طرح بہت سارے ادارے جن کے ذریعے قانون نافذ کیا جائے، یہ بھی دوسرے عزم سے یا دوسرے کسی مسلک سے ہم نے بطور مستعار لے کر ان کے ذریعے ہم نے قانون نافذ کرنا سیکھا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جتنا بھی ان اداروں کا سہارا لے کر قانون نافذ کیا جائے اتنا ہی کم تر قانون کا احترام ہے اور نفاذ اور عملی پہلو. قانون کے نفاذ کے لیے قرآن نے خود قانون ہی کا سہارا لیا ہے، نہ قانون سے باہر کسی چیز کا سہارا. خود آئین ہی کو نفاذ کی شکل دے دی ہے اور خود قانون کو ضامن نفاذ بھی بنا دیا ہے. لہذا فرائض دینی میں سے، ضوابط دینی میں سے اور آئین دین میں اہم ترین شق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا. یہ ایک ضابطہ قانونی، یہ ایک فریضہ قانونی پورے دوسرے قانون کی عملی شکل کا نام ہے یا اس کے نفاذ کی ضمانت ہے. ایک طرف پورا قانون، پورا آئین، حقوق، اور ایک طرف یہ ایک شق قانون کی، یہ ایک شق، یہ ایک مادہ قانونی، یہ ایک تبصرہ قانونی پورے قانون کے اجرا اور ضمانت، نفاذ کی ضمانت ہے اور عمل کی ضمانت ہے. یہ لہذا باہر سے کوئی قانونی ادارہ ایسا تجویز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ کسی فوج کی ضرورت ہے، نہ کسی ایجنسی کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے کے لیے. البتہ باقی چیزوں کے لیے ممکن ہے ہو، لیکن نفاذ قانون کے لیے خود قانون بقدر کافی گنجائش ہے، اس میں قوت ہے اس میں. لہذا اب جبکہ معروف اور منکر کو مختصر مجمل طور پر، اجمالی طور پر ہم نے اس کو جان لیا کہ ایک نظام اقدار کا نام ہے امر بالمعروف یا خود معروف. فقط یہ نہیں کہا کہ آپ معروف کے بارے میں ایک دوسرے کو مشورہ دو، معروف کی تعلیم دو. تعلیم بالمعروف، مشورہ بالمعروف یہ ایک الگ چیز ہے. امر بالمعروف، امر کریں آپ باقاعدہ، حکم دیں، دستور دیں، فرمان دیں آپ. کون؟ ہر ایک، ہر آدمی امت کا وہ فرمان دے، دستور صادر کرے، حکم صادر کرے، امر کرے. وہ بالآخر ایک اتھارٹی چاہیے انسان کو امر کرنے کے لیے. اس وقت بعض خاص ادارے ہیں جن کو یہ حق پہنچتا ہے وہ دوسروں کو امر کریں، دستور دیں. ہر آدمی سے، ہر ایک سے امر قبول نہیں کیا جاتا. اگر کوئی رکشے والا آپ کو امر کرے آپ نہیں مانتے، لیکن ٹریفک پولیس کا اگر کوئی آدمی آپ کو امر کرے، گاڑی رکنے کو کہے یا چلنے کو کہے، آپ مان لیتے ہیں اس کا امر. اس لیے کہ ہم نے راستہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے ایک خاص ادارے کو اور بعض خاص لوگوں کو ایک مخصوص لباس کے ساتھ، ایک آئین و دستور کے تحت ہم نے ان کو فقط امر کا حق دیا ہے. لیکن اسلام نے، قرآن نے کہا نا، صرف ٹریفک پولیس کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کو کھڑا ہونے کا یا چلنے کا حکم دے، ہر ایک کو حق پہنچتا ہے آپ کو امر کرے. آپ کو، اور آپ کو بھی حق پہنچتا ہے ہر ایک کو امر کریں. یہ حق کے دستور، حق کے امر ہر ایک کو دیا خدا نے. البتہ موقع ہے اس کا، یوں نہیں کہ جب آپ کا جی چاہ کسی کو امر کر دیا. نہ، امر کریں معروف کے متعلق. اسی طرح روکنے کا بھی آپ کو حق دیا گیا ہے. ابھی ہم گاڑی نہیں روکتے، خود نہیں رکتے، اپنا کام کاج نہیں روکتے جب کوئی عام آدمی ہمیں رکنے کو کہے، لیکن ایک خاص محکمے کا آدمی اگر ہمیں روکے ہم رک جاتے ہیں. اسی کو نہ ہی کرنا کہتے ہیں. نہ ہی یعنی روکنا، انتہا یعنی رک جانا، روکنے سے رک جانا انتہا ہے، جس چیز سے رسول نے آپ کو منع کیا ہے، نہ ہی کیا اسے رک جاؤ، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے روکا رک جاؤ وہاں پر، نہ ہی یعنی روکنا، نہ صرف مشورہ دینا یا تعلیم دینا یا رائے ظاہر کر دینا یا تقریر کر دینا یا کتاب لکھ دینا، یہ نہیں ہے روکنا، ایک حرکت کی راہ میں رکاوٹ بن جانا، مانے آ جانا اس کی راہ میں، حائل ہو جانا اس طرح کہ وہ حرکت اب انجام نہ پائے، وہ فعل اب انجام نہ پائے، اس کو کہتے ہیں روکنا. مثلا ایک آدمی بات کر رہا ہے، آپ نے اسے بات کرتے ہوئے روک دیا، نہیں یہ کہ آپ نے مشورہ دیا بھائی بہتر ہے آپ یہ بات جانا کریں، نہ باقاعدہ روک دیا آپ نے، حکم دیا آپ نے کہ بھائی بات نہ کرو، یہ منع کر دیا، اور اگر نہیں روکا اٹھ کے منہ بند کر دیں، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کو کہتے ہیں روکنا. ورنہ اگر میں کہوں کہ بہتر ہے مناسب ہے آپ یہ بات کیا نہ کریں، اس کو تو روکنا نہیں کہتے، یہ مشورہ ہو گیا. معروف کا مشورہ یا منکرات کا مشورہ وہ ایک الگ بات ہے، امر اور چیز ہے، نہی اور چیز ہے. نہی یعنی فرمان دیں، دستور دیں، حکم دیں، آرڈر دیں آپ، اور اسی طرح سب آپ کو دیں، آپ سب کو دے سکتے ہیں اور سب آپ کو حکم دیں، دستور دیں. فرد فرد امت کو خدا نے یہ حکم دیا ہے. کیوں فرد کی زندگی میں اس حد تک دوسرے افراد کو دخیل قرار دیا؟ میری زندگی میں آپ سب کو حق ہے کہ مجھے روکیں آپ، مجھے امر کریں آپ. آپ کی زندگی میں سب کو حق دیا کہ آپ کو امر کریں، دستور دیں آپ. جیسے والدین ہیں، ان کا حق پہنچتا ہے بچے کو حکم دیں، ان کو حق پہنچتا ہے بچے کو من کریں، روکیں. نہیں کہ والدین صرف مشورہ دیں اس کو، روکیں. جس طرح والدین کو خدا نے یہ حق دیا ہے، حاکم کو خدا نے یہ حق دیا ہے، والی کو حق دیا ہے، اسی طرح فرد فرد امت کو یہ حق دیا ہے. آپ نہیں روکیں گے، نہ روک کر آپ خود مجرم ہیں، قانون شکنی کی آپ نے. جیسے آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں، اگر کسی جگہ پر سگنل ہے رکنے کا، آپ نہیں رکے، جرم کیا ہے، نہ روک کر جرم کیا ہے، نہ روک کر بھی جرم کیا ہے، نہ روکنے والا بھی مجرم، نہ رکنے والا بھی مجرم. امر نہیں کیا، دستور نہیں دیا آپ نے، فرمان صادر نہیں کیا آپ نے، جرم کیا ہے، قانون شکنی کی ہے آپ نے، تارے کے فریضہ بنے ہیں آپ. اس حد تک ایک فرد کی زندگی میں دوسرے فرد کا حق قرار دیا گیا ہے. البتہ یوں نہیں کہ آپ کا جو جی میں آئے امر کرے، نہ، امر کے لیے متعلق امر اور وہ چیز جس کا امر کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. معروف کا امر کریں اور منکر سے روکنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اگر کوئی چیز معروف نہیں ہے اس کا امر نہیں کر سکتے، اقدار کے علاوہ کسی چیز کا امر نہیں کر سکتے، منکرات کے علاوہ کسی چیز سے روک بھی نہیں سکتے. روکنے کے لیے بھی میدان مشخص کر دیا گیا، امر کرنے کے لیے بھی وہ متعلقات امر کو روشن کر دیا گیا کہ ان چیزوں سے آپ روک سکتے ہیں، ان چیزوں سے آپ رکوا سکتے ہیں، من کر سکتے ہیں آپ. یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. کیوں خداوند تبارک و تعالی نے اس قدر فرد کا حق بڑھا دیا میری زندگی میں اور ہر ایک کی زندگی میں؟ ایک تو یہ کہ اس کو نفاذ کی ضمانت مل جائے، اجرا کی ضمانت مل جائے اس قانون کو. ہر فرد دوسرے فرد پر ناظر ہے، ناظر کی حیثیت رکھتا ہے، نگران کی حیثیت رکھتا ہے، لا تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے. آپ امر بالمعروف یعنی حکم نہ دینا گناہ ہے، نہ ہی نہ کرنا، روکنا نہ روکنا یہ گناہ ہے. یعنی آپ نظارت کریں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے اعمال پر، ایک دوسرے کی حرکات و سکنات پر. حق دیا ہے خدا نے آپ کو، یہ ایک قسم کی ولایت دی ہے خدا نے آپ کو ایک دوسرے پر. مداخلت کریں آپ. یہ مداخلت نہیں کریں گے آپ ان لوگوں کے حق میں پکڑے جائیں گے. یہ حقوق میں سے ہے. یعنی میرا حق جو آپ پر طاری ہوتا ہے, ایک حق یہ ہے کہ آپ مجھے امر کریں, مجھے روکیں, اور اگر مجھے امر نہیں کیا, روکا نہیں آپ نے, یہ میرے حق میں آپ پکڑے جائیں گے, مجرم ہیں آپ. اور میرا کام ہے میں آپ کو امر کروں, روکوں. اگر میں نے نہیں روکا, امر نہیں کیا, یہ آپ کا حق ہے جو میری گردن پر عائد ہوتا ہے. کیوں یہ حق اس قدر وسیع قرار دیا گیا انفرادی زندگی میں, حتی مخفی ترین امور میں, جہاں بھی معروف کا دائرہ آتا ہے, جہاں بھی منکرات کا دائرہ آتا ہے, یعنی اقدار کی بات جہاں بھی ہو, اقدار میں یہ حق پہنچتا ہے آپ کو. اس لیے کہ بقائے امت اس میں ہے کہ ہر فرد نگران ہو, ہر فرد ناظر ہو. ہر فرد کا فریضہ ہے. کس نے یہ حق قرار دیا؟ خود ذات خداوند تبارک و تعالی نے. اور اس کی صراحت اس حدیث نبوی میں ہے جو فریقین نے نقل کی ہے, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر انسان, سنیشی دونوں نے نقل کیا حدیث نبوی, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک مسئول ہے تم میں سے. کلمات دیکھیں, توجہ فرمائیں ان کلمات پر, کلکم سب تم میں سے, سب بدون استثناء, بغیر کسی استثناء کے, فرد فرد تم میں سے راعی ہے اور فرد فرد تم میں سے مسئول ہے. کس کا مسئول ہے؟ اپنی رعیت کا مسئول ہے. تم مسئول ہو, تمہاری ایک رعیت ہے, راعی ہو تم اور رعیت. راعی عربی زبان میں کہتے ہیں اس گڈریے کو, اس چرواہا کو جو ایک ریوڑ اس کے اختیار میں ہو, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کو منظم کرنا, اس کے حرکات و سکنات کو کنٹرول کرنا, یہ اس چرواہے کا کام ہوتا ہے. راعی ہو تم, دیکھ بھال کرنے والے ہو. یہ چرانا مقصود نہیں ہے, دیکھ بھال کرنا. راعی کو راعی اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ دیکھ بھال کرتا ہے. تم اسے ہر ایک مسئول بھی ہو, مسئول جس سے سوال کیا جائے, یعنی تم جواب دے ہو, پوچھا جائے گا تم میں سے, تم سے سوال کیا جائے گا. کس کے بارے میں؟ نہ تمہارے بارے میں, وہ تو ہے قطعی بات ہے کہ خود آپ کے اپنے اعمال کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے اعمال کے بارے میں کسی اور سے پوچھا جائے, آپ کے اعمال کے بارے میں آپ ہی سے پوچھا جائے گا, لیکن دوسروں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا چونکہ آپ مسئول ہیں. مسئول یعنی سوال کیے جائیں گے, یعنی جواب دہ ہیں, واجب ہے آپ پر جواب دیں کہ فلاں نے یہ کام کیوں کیا, آپ کے ہمسائے میں یہ کام کیوں ہوا, آپ جواب دیں. اگر آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے اس سے مربوط ہے, مجھ سے مربوط نہیں, یہ کوئی جواب نہیں ہوا, یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ اس کا اپنا کام ہے. اس نے کام کیا, ہمیں بھی معلوم کہ اس نے کام کیا ہے, لیکن آپ کے ہوتے ہوئے اس نے کیوں کیا یہ کام, ذمہ دار آپ ہو. مسئول, جواب دے یا ذمہ دار. یعنی در حقیقت امر بالمعروف کے اس فریضہ میں, عمومی اور اجتماعی اور امت کے فریضہ میں, ایک بہت بڑا تربیتی نقطہ کار فرما ہے, بہت بڑا تربیتی نقطہ جو ہر فرد کی تربیت کے لیے, امر بالمعروف کرنے والے کے لیے بھی تربیت ہے. یوں نہیں کہ امر بالمعروف کا فائدہ صرف دوسروں کو پہنچتا ہے, نہ, آپ دوسروں کو جب روکو گے اور دوسروں کو جب امر کرو گے اقدار کے متعلق اور ضد اقدار سے جب ان کو روکو گے, تو خود تمہارے اندر یہ فائدہ ہے, تمہارے لیے ہے یہ, نہ دوسروں کے لیے. کون سا نقطہ ہے وہ؟ وہ نقطہ ہے مسئولیت کا. کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. یعنی خداوند تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک ذمہ داری سونپ دی ہے, امر بالمعروف یعنی ذمہ دار, ذمہ داری. کلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہو تم، اور فرد فرد کی گردن پر یہ وظیفہ عائد کر کے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ذمہ دار تصور ہو ہی نہیں سکتا امت میں، وہ عضو معطل امت ہے جو غیر ذمہ دار ہے، جو مسئول نہیں ہے، جو جواب دہ نہیں ہے، جس سے پوچھا نہ جائے گا، ایسا عضو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا پیکر امت میں۔ سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر ہم حزب نہ بنائیں، تنظیم نہ بنائیں، فلاں کام نہ کریں، فلاں نہ کریں، پھر کیا کریں ہم؟ کس طرح سے آگے بڑھیں گے ہم؟ کس طرح اپنے مقاصد کو پائیں گے ہم؟ کس طرح اپنے ہدف کی طرف جائیں گے ہم؟ ہدف کی طرف جائیں آپ، بلکہ ذمہ دار ہیں آپ، مسئول ہیں آپ، احساس مسئولیت کریں، احساس ذمہ داری کریں آپ۔ اور ذمہ داری انسان ان انسانی خصائل میں سے ہے کہ بعضوں نے حتیٰ یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ انسان کی تعریف کرنا چاہو، تعریف سے مراد مد و ثنا نہیں، تعریف منطقی، یعنی انسان کا تعارف اگر کروانا چاہو، انسان کو پہچانواؤ اور پہچاننا چاہو، تو ایک ایسی خصلت کے ذریعے انسان کو پہچانا جاتا ہے جو صرف انسان میں ہو، انسان کے علاوہ کسی میں نہ ہو۔ اب اہل منطق انسان کی تعریف کرتے ہیں، یعنی انسان کو جب پیش کرتے ہیں، پہچنواتے ہیں، متعارف کرواتے ہیں دوسروں کے سامنے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق کے ذریعے انسان کو پہچنواتے ہیں، یہ اہل منطق حکما اس طرح سے انسان کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہیں بھی انسان کی یہ تعریف نہیں کی کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی انسان اور غیر انسان کا فرق بتاتے ہوئے حکما اور منطقین نے یہ کہا کہ ایسا حیوان جو ناطق ہے، جو سوچتا ہے، ایسا حیوان جو بولتا ہے، ایسا حیوان جو درک کرتا ہے، قاعدے اور ضابطے سمجھتا ہے، دوسرے حیوان میں اور اس میں یہی فرق ہے۔ حیوان یعنی ذی حیات، یا حیوان کا معنی جانور نہیں ہے، حیوان یعنی ذی حیات چیز، ایسا ذی حیات ہے انسان جو بولتا ہے، سوچتا ہے، درک کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے اور دین نے انسان کی تعریف یہ نہیں کی۔ اگر ہم مجموعی تعلیمات دین کو ملاحظہ کریں، دین نے انسان کا کیا تعارف کروایا ہے، تمام انسان کے بارے میں کہی ہوئی باتیں دینی اگر قرآنی ہم جمع کریں ایک کلمے میں اور ایک جملے میں، تو ایک جملہ یہ بنے گا کہ انسان کیا ہے، الانسان ما ہو، انسان کس کو کہتے ہیں، کیسی مخلوق کا نام انسان ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ الانسان حیوان مسئول، ایک ذمہ دار حیوان کا نام انسان ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور ہر ایک مسئول ہے، یعنی ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ حیوان سے مراد عرض کیا نا کہ جانور نہیں لیں یہاں پر، حیوان سے مراد یعنی ذی حیات۔ انسان کی تعریف اگر پوچھیں کہ انسان کیا ہے، تو جواب یہ ہے، انسان حیوان یعنی ایسی ذی حیات مخلوق ہے جو مسئول ہے۔ پس صفت امتیازی انسان کے اندر مسئولیت ہے، ورنہ ذی حیات تو اور بھی بہت سارے ہیں، انسان بھی ذی حیات ہے، غیر انسان بھی ذی حیات ہیں، جانور سب ذی حیات ہیں، لیکن فرق یہ ہے بنیادی ان میں، فرق دم کا نہیں ہے، سینگ کا نہیں ہے، فرق جلد کا، چمڑے کا نہیں ہے، فرد ٹانگوں کا نہیں ہے، فرق فقط ایک چیز میں ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایسا ذی حیات ہے جو مسئول ہے، وہ ایسے ذی حیات ہیں جو مسئول نہیں، ذمہ دار نہیں۔ خوب، انسان کی پہچان پھر اسی امتیازی صفت سے ہوتی ہے، امتیازی صفت۔ اگر آپ کہیں گائے کون سا حیوان، گائے ہے، آپ گائے کی ایک تعریف کریں گے، کون سے حیوان کو ہم بندر کہتے ہیں، بندر کی ایک اپنی تعریف ہے، اپنی خصوصیت ہے، اسی خصوصیت سے وہ پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی اس خصوصیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، جہاں پر یہ انسانی امتیازی صفت ہوگی وہاں پر انسان ہوگا، اور جس موجود میں، جس مخلوق میں یہ انسانی امتیازی صفت نہیں ہوگی وہ انسان نہیں ہے. یعنی مسئولیت، یعنی جواب دہ ہونا، یعنی ذمہ داری. جو ذمہ دار نہیں ہے انسانیت کے زمرے سے باہر ہے اس تعریف کے مطابق، چونکہ انسان کی تعریف یہ طے پائی حیوان مسئول. جو مسئول نہیں ہے فقط حیوان ہے، فقط ذی حیات ہے، فقط حیات ہے اس میں. اور مولانا روم نے کیا خوب کہا، ہر ان کے بھی سر بجنبت دم بود، جنبشش چون جنبش کجدم بود. ہر وہ چیز جو سر کے بغیر گھومتی ہو، بہت ساری چیزیں ہیں نا جو سر کے بغیر حرکت کرتی ہیں، ایسی چیز جس کا سر نہ ہو لیکن گھوم رہی ہو، سمجھ لو کہ وہ دم ہے. دم ہے جو سر کے بغیر ہلتی ہے. ان کے بھی سر بے جنبت دم بود، سر کے بغیر گھومنا دم ہے. اور دم کی حرکت در واقع کجدم کی حرکت ہوتی ہے. کجدم یعنی عقرب، کجدم یعنی بچھو. بچھو کی دم دیکھی آپ نے، اٹھی ہوئی ہوتی ہے ہمیشہ. ایسی دم جو سر کے بغیر گھوم رہی ہو اور جھوم رہی ہو اور جنبش میں ہو اور حرکت میں ہو، وہ در واقع بچھو ہے. یعنی ہر حرکت پربرکت نہیں ہوتی، ہر حرکت میں فائدہ نہیں ہوتا. بچھو کی بھی ایک حرکت ہے، بچھو کا دم، بچھو کا ڈنگ، یہ بھی گھومتا ہے، یہ بھی حرکت کرتا ہے. لیکن جتنا زیادہ حرکت کرے گا اتنا ہی مضر تر، زہریلا تر. اس کی ہر حرکت میں ایک زہر، ہر حرکت میں ایک نقصان. لیکن جو سر کے ساتھ گھومے وہ کجدم نہیں ہے، وہ بچھو نہیں ہے، عقرب نہیں ہے. ہر ان کے بھی سر بے جنبت دم بود. انسان مسئول ہے. اگر مسئولیت کے بغیر جھوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے، یہ بچھو کے دم والی حرکت ہے. یہ مسئول بن کر اگر گھومے، مسئول بن کر اگر حرکت کرے، مسئول بن کر اگر بولے، مسئول بن کر اگر سنے، مسئول بن کر اگر کہے، پھر تو انسان ہے. چونکہ مسئولیت انسانی خاصہ ہے، انسانی امتیاز ہے. کون سی گفتگو انسانی گفتگو ہے جس میں مسئولیت ہو؟ مسئولانہ گفتگو انسانی گفتگو ہے. جس گفتگو کے اندر مسئولیت نہیں ہے، مسئولیت کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ ذمہ داری، جواب دہ ہونا، جس سے پوچھا جائے کیوں یہ کام کیا، کیوں یہ کام کیا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. خدا جو کچھ کرے اس سے پوچھا نہیں جائے، خدا جواب دہ نہیں ہے کسی چیز کا بھی، لیکن انسان جواب دہ ہے. فرق یہی ہے، انسان جواب دہ ہے ہر چیز کا. بس ہر انسانی حرکت وہ ہوگی جس میں انسانی خاصہ موجود ہو، جس میں انسانی صفت موجود ہو، جس میں انسانی رنگ موجود ہو. آپ کی شناخت ہوتی ہے نا، آپ پاکستانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ ہو، پاکستانی پاسپورٹ ہو، اس کو پاکستانی کہتے ہیں. ہندوستانی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہندوستانی آئیڈینٹی کارڈ ہو. لیکن اگر ایک آدمی آپ ایسا پکڑ لیں جس کی جیب میں پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ ہو لیکن کہے میں ہندوستانی ہوں، یا اگر ایسا آدمی ہو جو کہے میں ایرانی ہوں لیکن اس کی جیب میں کسی اور ملک کا، کسی اور قوم کا، کسی اور ملیت کا کارڈ اس کی جیب میں پڑا ہوا ہو، نہ، شناخت ہوتی ہے اس کارڈ کی وجہ سے. جب جو کارڈ آپ کی جیب میں ہے آپ اسی ملک کے تابع ہیں، آپ اسی کے سمجھے جائیں گے. اسی طرح کچھ انسانی شناختی علائم ہیں، کچھ ہماری پیدائشی شناختی علائم ہیں. انا خلقناکم یجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے آپ کو قبائل و شعوب قرار دیا ہے. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ. وہ پہچاننے کے لیے ہے، شناخت کے لیے، تعارف کے لیے، معرفت کے لیے ہے وہ تقسیم بندی. لیکن ایک تعارف انسانی ہے، ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا یہ شرقی ہے یا غربی ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ قوم قبیلے سے. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا یہ ایشیا کا رہنے والا ہے، یہ یورپ کا رہنے والا ہے، یہ اس کے رنگ سے پتہ چل سکتا ہے، یہ اس کے قد سے پتہ چل سکتا ہے، یہ اس کے آنکھوں سے پتہ چل سکتا ہے، کہیں سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہاں سے جانے کہ یہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے، یا یہ حرکت جو کر رہا ہے یہ ایک انسانی حرکت ہے یا نہیں، اس کے اندر انسانی خاصیت ہونی چاہیے، انسانی صفت ہونی چاہیے. کون سی انسانی صفت؟ یعنی مسئولیت. پس اگر بول رہا ہے تو وہ دیکھو کہ آیا اس کی بات انسانی بات ہے یا غیر انسانی بات. اگر مسئولانہ بول رہا ہے، اگر اس کی بات میں مسئولیت ٹپکتی ہے اور مسئولیت چھلکتی ہے، تو سمجھ لو یہ انسانی گفتگو ہے. لیکن اگر اس کی بات میں مسئولیت نہیں ہے، غیر انسانی باتیں کر رہا ہے. نگاہ مسئولانہ نگاہ کر رہا ہے یا غیر مسئولانہ نگاہ کر رہا ہے، یعنی ذمہ دارانہ نگاہ ہے یا غیر ذمہ دارانہ نگاہ ہے، یہ کام، یہ فعل، یہ حرکت مسئولانہ ہے یا غیر مسئولانہ. بس معلوم یہ ہوا کہ انسانی صفت اور خاصہ مسئولیت اور ذمہ داری ہے. اور پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس بارے میں ضمناً گفتگو ہو چکی ہے. غیر ذمہ دار ناپسندیدہ ترین مخلوق ہے خدا کی اس زمین پر، حتیٰ خدا نے اس کا وجود برداشت نہیں کیا اس زمین پر، کہا کہ اس کو اٹھا دو زمین سے. کیوں؟ صرف ایک گناہ ہے اس کا، وہ یہ کہ ذمہ دار نہیں. قاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم. ائمہ کفر کو قتل کر دو، قتال کرو، یعنی صفائے ہستی سے مٹا دو، اس زمین کو پاک کر دو ان کے وجود سے. کیوں؟ آیا اس وجہ سے کہ یہ کافر ہیں، یا اس وجہ سے کہ آئمہ کفر ہیں؟ گناہ کیا ہے ان کا؟ کفر ہے نہ، گناہ کفر نہیں ہے. گناہ ان کا یہ نہیں ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے، گناہ یہ ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے. ایمان یعنی یمین نہیں ہے، یعنی عہد نہیں ہے، یعنی ذمہ دار نہیں ہے یہ. اور غیر ذمہ دار کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ملتا. غیر ذمہ دار فتنہ ہے، فساد ہے، ایک آفت ہے بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے. خب اب جبکہ اتنی بڑی انسانی خصوصیت و خصلت ہے یہ، یہ انسان میں کیسے پیدا کی جائے؟ ذمہ دار انسان، البتہ ذمہ داریوں کی ابھی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے، یہ صفت کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب کون کون سے مقامات ہیں، کون کون سے مواقع ہیں جہاں پر انسان کو ذمہ دار بننا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور سب سے بڑھ کر دین ایک عہد خدا ہے، عہد الہی یعنی ذمہ داری ہے. توحید ایک ذمہ داری ہے، عبادت ایک ذمہ داری ہے، اجتماعیت ایک ذمہ داری ہے، اخلاق ایک ذمہ داری ہے، کل حق ایک عہد ہے. اجزاء دین کو خدا نے عہد کہا، امامت عہد خدا ہے، لا ینالو عہد الظالمین، یہ عہد الہی ہے. اور سب سے زیادہ لعنت خداوند تبارک و تعالی نے اس کو کیا جو نقض عہد کرتا ہے، ناقض عہد، جو عہد توڑتا ہے، غیر ذمہ دار ہے. جو اگر اتنی اہمیت ہے ذمہ داری کی، یہ ذمہ داری کا عنصر انسان میں کیسے پیدا کیا جائے، کیسے ایجاد کریں ہم؟ بہترین چیز اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں اور کچھ مسئولیتیں اس کی گردن پہ ڈال دو. جو ہی بالغ ہوئے ہو، جو ہی عقل آئی ہے تمہیں، جو ہی مکلف ہوئے ہو، سب سے پہلا فریضہ جو تم پر عائد ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے. یعنی تم مسئول ہو، تم رائی بن گئے، تم حافظ و نگہبان بن گئے. تم سے پوچھا جائے گا؟ پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا، پہلے جو کام تم کر رہے تھے کر رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی کو حق نہیں تھا آپ سے پوچھے، چونکہ مسئول نہیں تھے، غیر ذمہ دار تھے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ انسان غیر ذمہ داری سے ذمہ دار انسان بن جائے. آپ غیر ذمہ، اگر معلوم ہو جائے یہ انسان غیر ذمہ دار ہے، بات تک کرنا اسے پسند نہیں کرتے. مثلا ایک غیر ذمہ دار آدمی آئے آپ سے آ کر رشتہ مانگے، دیں گے آپ اس کو رشتہ؟ ایک غیر ذمہ دار شوہر، یا ایک غیر ذمہ دار عورت سے آپ کو کہا جائے کہ اس سے شادی کریں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، کسی چیز کی مسئول نہیں ہے، کسی چیز کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، حاضر ہیں آپ اس کے ساتھ ازدواج کرنے کے لیے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی مسئولیت اپنے کندھے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ آپ کی، نہ آپ کے بچوں کی، نہ عزت کی، نہ ناموس کی، نہ اجتماع کی، نہ گھر کی، نہ باہر کی، نہ حیا کی، نہ شرم کی، نہ عفت کی، کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے۔ حاضر ہو ایک دن اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے، گن آتی ہے انسان کو، نفرت آتی ہے انسان کو غیر ذمہ دار انسان سے۔ البتہ درجات ہیں غیر ذمہ داری کے، ذمہ داری ہوتی کیا ہے، مسئولیت ہوتی کیا ہے، یہ انسانی وصف، بالا ترین انسانی صفت اگر خدا نے امتیازات تقسیم کیے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ دار لوگوں کو سب سے زیادہ امتیاز دیے ہیں، جو سب سے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، انبیاء، نبی یعنی ذمہ دار انسان، امام یعنی ذمہ دار انسان، رسول یعنی ذمہ دار انسان، یعنی مسئول۔ لیکن یہ ہے چیز کیا ہے ذمہ داری؟ اپنی گردن پر ایک فریضہ اور ایک کام لے لینا، اس طرح سے لے لینا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھ سے باقاعدہ پوچھا جائے، مواخذہ کیا جائے، جواب لیا جائے کہ کیوں نہیں کیا۔ اس طرح سے اپنے ذمے کسی چیز کو لے لینا، اس طرح اپنی گردن کو قرار دینا، اس کو کہتے ہیں ذمہ داری۔ اور اس کے مقابل میں دوسری صفت کیا ہو جائے گی؟ لا تعلقی، بیزاری، یعنی میرا کوئی ربط نہیں ہے کسی چیز سے، سیاہ ہو یا سفید ہو، بنے یا خراب ہو، میں جواب دہ نہیں ہوں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ لا تعلقی، غیر جنب، غیر جانبداری۔ ایک حدیث ہے نبوی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں منکرات معروف بن جائیں گے اور معروفات منکر بن جائیں گے، یعنی اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اقدار کا نظام اور اقدار کا پیمانہ اور اقدار کا میزان بدل جائے گا، یعنی جس میں مثبت اقدار منفی اقدار بن جائیں گی اور منفی اقدار مثبت اقدار بن جائیں گی، اور سب سے بڑی قدر انسانی یعنی ذمہ داری یہ ایک منفی صفت بن جائے گی، اور سب سے بری انسانی صفت یعنی غیر ذمہ دار ہونا یہ ایک مثبت قدر بن جائے گی۔ غیر جانبداری یعنی مسئولیت نہیں ہے، یعنی ذمہ دار نہیں ہے۔ لا تعلق، میرا کوئی ربط نہیں ہے، یعنی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ قبیح ترین چیز جس سے خدا نے لعنت کی ہے، جس چیز پر کہ جو نقض عہد الہی کرتے ہیں، امر بالمعروف انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے۔ امر بالمعروف یہ نہیں وہ منطق جو عام طور پر رائج ہے، منکرات یعنی اقدار کا نظام جب بدل جائے، انسانی قدریں جب بدل جائیں، تو پھر امت کے بھی مسخ ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ مسخ ہو جاتی ہے۔ ایک مسخ امت ہے، ایک مسخ فرد ہے، ایک مسخ امت ہے۔ فرد جب مسخ ہو جائے کیا بنتا ہے؟ کونوا قردتاً خاسئین، قرآن نے کہا جب بعض انسان مسخ ہو گئے، خدا نے کہا بندر بن جاؤ، پست اور گٹیا اور ذلیل بندر بن جاؤ۔ حاضر ہے کوئی بندر بننے کے لیے؟ انسان مسخ ہو کے بندر بنتا ہے۔ بعض جانور ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بھی ہے کہ یہ انسان تھے، مسخ ہو کر یہ بن گئے۔ ریچھ کے بارے میں ہے، یہ مسخ انسان مسخ ہو گیا ہے۔ یا حتی خنزیر کے بارے میں ہے کہ بعض انسان تھے، مسخ ہو گئے۔ بندر کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ کونوا قردتاً خاسئین۔ اب نہ کہیں کہ یہ موجودہ بندر وہی مسخ انسان ہے، نہ، ممکن ہے بندروں کی الگ نسل بھی ہو اور انسان بھی مسخ ہو کر بندر بن گئے ہوں، دونوں چیزیں سے ٹھیک ہے۔ خنزیر کی ایک الگ نو بھی ہو اور بعض انسان بھی مسخ ہو کر خنزیر بنے ہوں، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ یہ مسخ فردی ہے، ایک مسخ اجتماعی ہے، ایک مسخ امت ہے۔ جب امتیں مسخ ہو جائیں کیا بن جاتی ہیں؟ امتیں جب مسخ ہو جائیں، ان کو خدا کی طرف سے کیا حکم آتا ہے؟ کونوا قردتاً خاسئین، یعنی بندر بن جاؤ، نہ۔ جب امتیں مسخ ہو جاتی ہیں، خدا کی طرف سے یہ فرمان آتا ہے کونوا احزاباً، جماعتیں بن جاؤ، پارٹیاں بن جاؤ، قوم بن جاؤ، ٹولے بن جاؤ، گروہ بن جاؤ۔ ایسے یہ جیسے ایک فرد کو کہا جائے تم بندر بن جاؤ۔ انسان انفرادی طور پر مسخ ہو کر بندر کی شکل دھار لیتا ہے، اجتماع اگر مسخ ہو جائے، امت اگر مسخ ہو جائے، قوم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حزب و گروہ دڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ مسخ شدہ شکلیں ہیں امت کی. لیکن کب امتیں مسخ ہوتی ہیں؟ جب وہ جوہر امت، گوہر امت، روح امت ان سے نکل جائے. اور وہ ہے ذمہ داری. جب ذمہ دار نہیں رہتی. اقدار کا نظام جب بدلتا ہے، اقدار کے نظام کے بدلنے سے صرف یوں نہیں کہ قدریں بدلتی ہیں، بلکہ انسانی قدریں جب بدلتی ہیں تو انسان بھی بدل جاتا ہے. جب قدریں مسخ ہوتی ہیں تو انسان بھی مسخ ہو جاتا ہے. شکل و شمائل دیکھنے میں تو انسانوں والے ہوتے ہیں، داڑھی مونچھ انسانوں والی ہوتی ہے، ناک کان انسانوں والا ہوتا ہے، لیکن ناک کان کے جانسے میں نہیں آنا، داڑھی کے جانسے میں نہیں آنا، کبھی بھی اس روپ کے جانسے میں نہیں آؤ. اس لیے کہ ممکن ہے یہ مسخ ہو گیا ہو، امت مسخ ہو گئی ہو، کچھ اور بن گئی ہو. پس قدروں کے مسخ ہونے سے، امتیں مسخ ہو کر یہ شکلیں جب دار لیں تو ان میں پھر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. مسخ شدہ امتوں کی زبان بدل جاتی ہے. جو امتیں امت کی شکل میں ہوں، انسانی شکل میں باقی ہوں، ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب مسخ ہو جائیں ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے. اس کو مثال کے ساتھ بیان کروں. امت کی مثال انسانی پیکر کی مثال ہے، انسانی جسد کی مثال ہے، کہ یہ مثال بھی حدیث نبوی میں ہے. مثل المؤمنین کمثل الجسد. مومنین کی مثال، انسانوں کی مثال، اہل ایمان کی مثال جسد کی مثال ہے. مثل المؤمنین کمثل الجسد، جسد کی طرح ہے یہ. اگر جسد مسخ ہو جائے، بدن مسخ ہوا دیکھتا ہے نا آپ، دیکھتے ہیں آپ یہ کبھی جنگوں میں جو لوگ مر جاتے ہیں پھر ان کی لاشیں واپس نہیں آتی، وہیں پڑے رہتے ہیں، مسخ ہو جاتے ہیں، یہ بدن پھٹ جاتے ہیں، بدبو آ جاتی ہے ان میں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر حصہ الگ ہو جاتا ہے، سوج کر پھول کر ہر حصہ اپنا الگ ایک رنگ اختیار کر لیتا ہے، ایک رخ اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح جب امتیں مسخ ہو جاتی ہیں، بالکل اس متعفن جسد کی طرح مسخ ہو کر، ہر ایک کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے. لیکن جب تک مسخ نہ ہو، یہ بدن اپنی اصلی حالت میں باقی ہو، اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے. مسخ ہو جائے اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے. اگر بدن مسخ ہو جائے، آپ ہاتھ کو اٹھائیں، پاؤں کی زبان یہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا. مسخ شدہ بدن ہو، اس مسخ شدہ بدن سے ہاتھ کو جدا کریں، پاؤں ہلتا تک نہیں ہے. مسخ، ایک مسخ جنازہ پڑا ہوا ہو، پھولا ہوا بدبودار جنازہ پڑا ہوا ہو، آپ اس کی ٹانگ اس سے کھینچ کے الگ کریں، ہاتھ ہلتا تک نہیں ہے، پوچھتا تک نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. کہتے ٹھیک ہے لے جاؤ. آنکھ ہلتی تک نہیں ہے، جھپکتی تک نہیں ہے، زبان کلمہ تک اس کی نوک پہ نہیں آتا جب مسخ بدن سے کسی عضو کو جدا کیا جائے. لیکن جب تک یہ بدن مسخ نہ ہو، زندہ ہو، ابھی اگر آپ کے پاؤں پہ ایک سوئی چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، کانٹا کہاں چبھا ہے، روتا کون ہے؟ کانٹا پاؤں میں چبھا ہے، روتی آنکھ ہے، بلبلاتی زبان ہے، آواز منہ سے نکلتی ہے. منہ سے کوئی پوچھے بھلا آپ کو کیا ہوا، آپ میں کانٹا چبھا ہے. جب تکلیف ہوتی ہے، آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، زبان سے ہائے ہائے کرتے ہو، اس زبان کو پوچھے بھیا آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا لگے. اب سر میں درد ہو رہا ہے تو سر بولے، زبان کیوں بول رہی ہے. جب پاؤں میں درد ہے تو پاؤں کو رونا چاہیے، آنکھ کیوں روتی ہے؟ آنکھ کہے نا مجھے کیا، نہیں کہتی، بلکہ یہ کہتی ہے یہ درد پاؤں کا، درد پاؤں کا نہیں ہے، یہ آنکھ کا درد ہے. یہ زبان جو بلبلاتی ہے اس وجہ سے کہ سر کا درد سر کا نہیں ہے، زبان کا درد ہے. یہ اپنے درد میں بلبلا رہی ہے، نہ سر کی جگہ پر، سر کی ترجمان نہیں ہے، بلکہ سر کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے. لیکن یہی بدن جب مسخ ہو جائے، سر میں گولیاں مارے آپ، زبان ہلتی تک نہیں ہے جب مسخ ہو جائے. مسخ امتوں کی ایک زبان ہوتی ہے، اور وہ جو امت کی شکل میں زندہ امتیں ہوں ان کی ایک اور زبان ہوتی ہے. مسخ اعضاء کی یہ زبان ہوتی ہے، ایک عضو کو ہٹا لیں دوسرا یہ کہتا ہے مجھے کیا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کہتے مجھے کیا بھائی، آپ کے ہمسائے میں یہ کام ہو گیا مجھے کیا، آپ کے خاندان میں یہ کام ہو گیا مجھے کیا، آپ کے بھائی کو یہ تکلیف ہوئی مجھے کیا، آپ کا ہم نو مریض ہے مجھے کیا، آپ کے ہم نو کو تکلیف ہے فلان چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے کیا، ہوتی رہے اس کو معلوم ہوا مسخ ہو گیا، یہ پہ کر مسخ ہو گیا، مسخ ہے یہ، وہی زبان تعفن والی زبان ہے مجھے کیا، لیکن اگر یہ پہ کر ہوتا، اگر یہ امت ہوتی مسخ نہ ہوتا، پھر خنجر چبھے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، یوں نہیں کہ انسان سارے جہاں کا درد نہیں بلکہ سارے جہاں کا درد ہمارا درد ہے، انسان کا اپنا درد ہے، ہم کسی کے درد میں نہیں روتے، کسی کا درد اپنا درد ہوتا ہے، پھر یہ نہیں کہتا مجھے کیا، آنکھ نہیں کہتی مجھے کیا، بلکہ سارا بدن احتجاج کرے گا، اگر تجھے نہیں تو پھر اور کون ہے، تجھے خدا نے بنایا اسی لیے تھا، یہ برج نگرانی کا کھوپڑی دیکھ بھال کا برج بناتے ہیں نا، ایک ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، ایک اونچا برج بناتے ہیں جس کے اوپر واچ روم ہوتا ہے ایک جہازوں کو، یہ دیکھ بھال کے لیے، نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے، انسان کا برج بنایا ہے خدا نے، یہ برج کس لیے بنایا ہے، یہ کھوپڑی کس لیے بنائی ہے، اس میں اتنے حساس آلات کیوں نصب کیے ہیں، اس میں یہ رڈار کیوں لگایا ہے آنکھ جیسا، اس میں کیوں کان جیسی چیزیں اس میں نصب کی گئی ہیں، کیوں یہ برج بنایا ہے، اس لیے کہ یہ برج میں بیٹھا ہوا اگر کوئی گر رہا ہے تو کہے مجھے کیا، گرتا ہے تو وہ گرتا ہے، آپ کو بنایا گیا ہے تاکہ سب کو سنبھالو، بے منطق ترین بات، غیر انسانی ترین بات یہی ہے، یعنی مسخ انسان جو مسئول نہ ہو، غیر ذمہ دار انسان کی زبان ہمیشہ یہ ہوتی ہے، جب اسے پوچھیں کہ فلاں کام ہو رہا ہے، فلاں بدی ہے، فلاں منکر ہے، فلاں معروف ترک ہو رہا ہے، صرف ایک جواب دیتا ہے مجھے کیا، اور جب خود کچھ کر رہا ہو، خود کسی منکر میں مبتلا ہو، خود کسی معروف کو ترک کر رہا ہو، اور آپ اس کی آنکھ بن کر، آپ اس کے ہمدرد بن کر، آپ اس کے درد میں گریا کے لیے آئے ہیں، آپ اس کے درد میں شریک بن کر آئے ہیں، آپ اس کے درد کی زبان بن کر جب آئیں اور اسے کہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ نے یہ معروف ترک کیا ہے، آپ یہ منکر کے مرتکب ہیں، کیا جواب دے گا، تجھے کیا، جب دوسروں کی باری ہو، دوسرے مرتکب ہوں، اس کی ذمہ داری کی نوبت ہو، یہ کہتا ہے مجھے کیا، اور جب دوسرے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں اور اس پہ کوئی بات آئے، یہ کہتا ہے تجھے کیا، مجھے کیا اور تجھے کیا، یہ غیر ذمہ دارانہ ترین منطق اور زبان ہے، جس کی زبان پر جاری ہو سمجھ لو کہ عضو مسخ شدہ ہے یہ امت کا، پوری امت کو کتا کتا کر دو، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ مسخ اعضاء ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ آنکھ جو انگلی کے لیے بھی روتی ہے، جو ناخن کے لیے بھی روتی ہے، جو پاؤں کے لیے بھی روتی ہے، جو پنڈلی کے لیے بھی روتی ہے، جو کسی بال چھوٹے کے لیے بھی روتی ہے، اور وہ زبان جو ہر درد پر بول اٹھتی ہے، وہ مسخ شدہ زبان نہیں ہوتی، وہ ایک پیوستہ زبان ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی مجھے کیا، اور یہ بھی نہیں کہتی تجھے کیا، وہ یہ کہتی ہے میرا درد تیرا درد ہے اور تیرا درد میرا درد ہے، خب اب یہاں سے اس علامت سے آپ پہچان لیں، امر بالمعروف اسی زبان کو بند کرنے کے لیے ہے، حق نہیں پہنچتا یہ کہو کہ مجھے کیا، امر کرو تم، مشورہ نہیں دو، مشورہ دینا اور چیز ہے، تعلیم لینا اور چیز ہے، تقریر کرنا اور چیز ہے، کتاب لکھنا اور چیز، چونکہ یہ تو امر نہیں ہے، یہ تو فرمان نہیں ہے، فرمان دو، حکم دو، من کرو، نہیں کرو، روکو، خبردار، بیٹے کو کیا کرتے ہو؟ مشورہ دیتے ہو. جب بیٹے کو سکول بھیجتے ہو تو اس کو مشورہ دیتے ہو یا حکم دیتے ہو؟ اس کو آرڈر. جب بیٹا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کو مشورہ دیتے ہو جھوٹ نہ بولنے کا یا اس کو حکم دیتے ہو؟ نہ ہی کرتے ہو اس کو کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا. یہ حق پہنچتا ہے آپ کو. اور اگر کوئی کہے جی آپ نے میری زندگی میں میری انفرادی زندگی میں بے جا مداخلت کی ہے, یہ مسودہ الہی اس کے سامنے پیش کرو. یہ قانون مجھے کہہ رہا ہے کہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں, اس کی روح سے تمہیں حکم دے رہا ہوں. اگر ٹریفک پولیس سے کہو کہ کیوں مجھے آرڈر دیا, کیوں میری گاڑی چلتی روکی, کیوں میری رکی ہوئی گاڑی کو کہا چلو, قانون کی مسودہ اس کے پاس ہے. یہ قانونی مسودہ اس کو حکم دیتا ہے, یہ اجازت دیتا ہے اس کو کہ آپ کی پرسنل اور شخصی گاڑی کو روک بھی دے اور اس کو چلائی بھی. آپ کے اختیارات ٹریفک پولیس سے کہیں زیادہ ہیں, چونکہ وہ صرف ڈرائیونگ کی حالت میں آپ کو, اور وہ بھی آپ کی گاڑی کو, اور وہ بھی سگنل پر فقط روک سکتا ہے. لیکن آپ ہر چوراہے پر, ہر چوک پر, ہر موڑ پر, ہر خیابان, ہر سڑک پر, ہر جادے پر, ہر گلی میں, ہر کمرے میں, ہر بیڈ روم میں, ہر خوابگاہ میں, ہر جگہ آپ اس کو روک سکتے ہو کہ رک جاؤ یہاں پر, یہ قدم نہیں اٹھانا. یہ آپ کو حق دیا گیا ہے. کیوں یہ حق دیا گیا؟ ایک نقطہ یہی تھا تاکہ وہ انسانی خصلت, وہ انسانی امتیاز جو تعریف کی تھی انسان کی, یعنی دین نے جو انسان کو تعارف کروایا تھا جس انسانی امتیاز سے کہ الانسان حیوان مسئول, تاکہ یہ انسانی خصلت میرے اندر پیدا ہو جائے, آپ کے اندر پیدا ہو جائے, تاکہ ہم انسانیت کے زمرے میں آ جائیں. بولنے کو انسان نہیں کہتے, سننے والے کو انسان نہیں کہتے. یہ تو سب حیوان بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. چرنے چگنے کو تو انسان نہیں کہتے, سب چرتے چگتے ہیں. بننے سنورنے کو تو انسان نہیں کہتے, سبھی بنتے سنورتے ہیں. آپ درخت کو دیکھیں, درخت جیسی زینت کر سکتے ہیں آپ؟ کتنی میک اپ کریں گے آپ؟ ایک پرندے, ایک خوبصورت پرندے جتنی میک اپ کر سکتے ہیں آپ, بن سنور سکتے ہیں آپ؟ ہاتھی جتنا بدن بنا سکتے ہیں آپ, باڈی بلڈنگ کریں آپ؟ بھینس جتنا بن سکتے ہیں آپ؟ اونٹ جتنا قد بن سکتے ہیں آپ کا؟ زرافے جیسی گردن اکڑ سکتی ہے آپ کی, دراز ہو سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے آپ. آپ سے بڑی گردنوں والے, آپ سے موٹی گردنوں والے, آپ سے موٹے جسے والے, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ مزین کہیں زیادہ جانور موجود ہیں, لیکن وہ انسانیت نہیں ہے, وہ انسانی امتیاز اور انسانی خصلت شمار نہیں ہوتی. مور جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, وہ خوبصورتی باعث انسانیت مور نہیں ہے, لیکن جانور کا جانور ہے. پھر بھی اتنے میک اپ کے باوجود جانور کا جانور ہے, اتنی حسن کے باوجود حیوان کا حیوان ہے. زیبرا دیکھیں آپ, کیا خدا نے نقش بنائے ہیں زیبرا کے بدن پر, لیکن ہے تو گدھا. اگر گدھے کے اوپر خوبصورت نقش بنا دیے جائیں وہ انسان بن جاتا ہے. ابھی بھی ہم بھی جب کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو زیبرا ڈیزائن کے کپڑے خریدیں, کتنے خوبصورت رنگ, انسان دیکھ کے اس حسن پر اشکار اٹھتا ہے, واہ واہ نکل جاتی ہے, واہ کیا خدا کی قدرت. لیکن اس حسن کے نیچے, اس جلد کے نیچے, ان رنگوں کے نیچے, ان پٹیوں کے نیچے ہے تو گدھا, ہے تو جانور, ہے تو احمد. زیبرا ہو بے شک, ان رنگوں سے تو انسانیت نہیں آ جاتی انسان میں. انسانیت صرف ایک چیز میں آتی ہے, ایک چیز سے آتی ہے, اور وہ ہے مسئولیت, اور وہ ہے ذمہ داری. کوئی پوچھے تو ان انبیاء سے کہ آپ کو کیا پڑا, سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. حضرت نوح سے کوئی پوچھے, آپ کے بیٹے سوئے ہوئے ہیں, آپ کی بیوی سوئی ہوئی ہے, ساری دنیا گھر میں آرام سے پنکھے اور اے سی چلا کر سوئے ہوئے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہ صبح سوتے ہو نہ شام کو, نہ دوسروں کو سونے دیتے. اور بعض ازواج نبی کو یہی مشورے دیتی تھی, آخر آپ کو زیادہ ہی فعالیت دکھاتے ہیں, آپ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے, آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں. ساری دنیا کھا رہی ہے، آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ساری دنیا اپنے گھروں میں لے کر آتی ہے، تم گھر سے اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں دے آتے ہیں. کیا ہے تکلیف، کیا ہے مشکل، کیا ہے تمہاری؟ کیا جواب دیا؟ کہا میری مشکل یہی ہے، اور بنیادی مشکل انسان کی یہی ہے کہ جب انسان ذمہ دار بن جائے. مسئولیت بنیادی مشکل ہے انسان کی، اس لیے کہ میں مسئول ہوں، اس لیے کہ ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ جواب دہ ہوں، اس لیے کہ یہ گردن پہ ڈال دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر منہ دکھا نہیں سکتا. میں کیسے چپ کر کے لیٹ جاؤں، کیسے منہ بند کر لوں، کیسے آنکھ بند کے، آنکھ ہوں لیکن بند ہو جاؤں، آنسو نہ بنوں، کیسے ہو سکتا ہے میں زبان تو ہوں لیکن کلمہ نہ بنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے؟ حتیٰ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لعلک باخی نفس کا، کہ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، اپنے نفس کو آپ اس حد تک لے آئے لوگوں کے لیے، اتنا حریص نبی. صریح قرآن ہے، ہدایت الناس پر حریص ترین انسان ذات نبی. کیوں اتنی حرص ہے؟ اس لیے کہ سب سے ذمہ دار ترین انسان وہ ہے، سب سے مسئول ترین انسان وہ ہے. گوہر انسانیت یہاں پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. کیوں خدا نے امر بالمعروف کے ذریعے ہمیں ذمہ دار بنایا، نہ ہی از منکر کے ذریعے ہمیں ذمہ دار بنایا؟ کہا کہ یہ کام کرو، اور یہی مشکل کام بھی ہے، یہی مشکل کام ہے، مشکل ترین کام یہی ہے. جنہوں نے کیا ہے ان کو اندازہ ہے آسان کام نہیں ہے. اس مشکل کام کے ذریعے، اس لیے کہ امر بالمعروف کے بغیر اور نہی عن المنکر کے بغیر، یہ اتنی بڑی امتیازی صفت، انسانی صفت یعنی مسئولیت اور ذمہ داری انسان کے اندر ایجاد نہیں ہو سکتی. اگر نمازیں پڑھنے سے انسان مسئول بن جاتا تو ہرگز خدا اتنی زحمت نہ دیتا. اس لیے کہ خود خدا نے فرمایا کہ یریدو بکم الیسر ولا یریدو بکم العسر، خدا آسانی تمہاری راحت ہی چاہتا ہے، تمہیں ہرگز تنگ کرنا مقصود نہیں ہے. تمہارے لیے خدا نے حرج جال نہیں کیا، ما جعل اللہ علیکم من الحرج، حرج جال نہیں کیا خدا نے، عسر آپ کے لیے نہیں، یسر ہے آسانی سہولت. خب یہ تو مشکل ڈال دیا ہمیں، اس لیے کہ یہ مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس اگر نمازوں پڑھنے سے ہوتا تو آپ کو کہا جاتا کہ 24 گھنٹے نمازیں ہی پڑھتے رہو، کسی کی طرف نگاہ بھی نہ کرو. اگر روزے رکھنے سے انسان مسئول بن جاتا، صرف روزے رکھو. اگر حج کرنے سے انسان مسئول بن جاتا، صرف حج کرو. لیکن دیکھا کہ نمازیں انسان کو مسئول نہیں بناتی، بلکہ چے بسا مسئولیت سے جان چھڑانے کا بہترین بہانہ نماز ہے. یاد ہے آپ کے ساتھ بھی تجربات ہوئے ہوں گے، مدرسے میں رہتے تھے ہاسٹل میں، 2-4 آدمی، کھانا پینا مشترک ہوتا تھا، خود ہی پکاتے تھے، خود ہی دھوتے تھے، اور ہاسٹل کی زندگیاں جیسے ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ وہ برتن دھوئیں، کوئی خرید کے لاتا، کوئی پکاتا، کوئی دھوتا، ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ برتن دھوئیں. اور وہ بہت ہی چالاک آدمی تھے، وہ جب انہیں معلوم ہوتا کہ اب کھا پی کے سب فارغ ہوئے ہیں، برتن دھونے کا باری آئی ہے، تو وہ قرآن لے کے تلاوت کرنے بیٹھ جاتے تھے. اب کون روکے ان کو تلاوت قرآن سے؟ کون کافر ہے، کون مشرک آئے اور ان کو کہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھو اور اٹھ کے برتن دھو تم؟ لیکن بعض ہیں، خدا نے اتنی جرت ان کو دی ہوئی ہے، وہ آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ سے قرآن لیا، بند کر کے چوم کے رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ خدا نے یہ قرآن ذمہ داریوں سے فرار کے لیے نہیں نازل کیا، بلکہ تمہیں ذمہ دار بنانے کے لیے نازل کیا ہے. اپنی ذمہ داری سے کترانے کے لیے تم قرآن کھول کے بیٹھتے ہو جب تمہارے کام کرنے کا وقت آتا ہے. تم جھانسا دیتے ہو لوگوں کو کہ بڑے قاری قرآن ہو، تالی قرآن ہو. قرآن ذمہ دار بنانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ہے کہہ رہا ہے، کہ جو نقض عہد کرے گا خدا کی لعنت ہے اس پر، جس کا عہد نہیں ہے خدا کے قریب نہیں ہو سکتا. خدا نے اتنی جرت ان کو دی ہوئی ہے. وہ آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ سے قرآن لیا، بند کر کے چوم کے رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ خدا نے یہ قرآن ذمہ داریوں سے فرار کے لیے نہیں نازل کیا، بلکہ تمہیں ذمہ دار بنانے کے لیے نازل کیا. اپنی ذمہ داری سے کترانے کے لیے تم قرآن کھول کے بیٹھتے ہو جب تمہارے کام کرنے کا وقت آتا ہے. تم جھانسا دیتے ہو لوگوں کو کہ بڑے قاری قرآن ہو، تالی قرآن ہو. قرآن ذمہ دار بنانے کے لیے آیا ہے. یہ قرآن ہے کہہ رہا ہے کہ جو نقض عہد کرے گا خدا کی لعنت ہے اس پر، جس کا عہد نہیں ہے خدا کے قریب نہیں ہو سکتا. وہ قرآن جو در سے عہد دیتا ہے، وہ قرآن جو در سے ذمہ داری دیتا ہے، وہ قرآن جو در سے مسئولیت دیتا ہے، وہ قرآن جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور ذمہ دار بن جاؤ، اسی کو انسان دستاویز قرار دے اور ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے بہانہ قرار دے. جب بھی دیکھے گے ہیں بعض لوگ، جب بھی دیکھے ابھی کام کا وقت آیا نماز شروع کر دے دو رکعت نماز، پھر دیکھے ابھی ایک اور کام ہے دو رکعت نماز اور. وہ یہ آسان طریقہ ہے پھر تو. انسان ممکن ہے ان چیزوں کو بہانہ بنا لے، ذمہ داری کسی اور چیز سے بنتی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ زبان بھول جائے انسان، غلطی سے بھی کبھی یہ زبان پہ نہ جاری ہو یہ کلمہ، مجھے کیا اور تجھے کیا، غلطی سے بھی جاری نہیں ہونا چاہیے. یہ زبان انسان نہیں ہے، مسئول انسان کی زبان نہیں ہے. غیر ذمہ دارانہ ترین جملہ ہے جو کسی انسان کی زبان پر یا انسان نما کی زبان پر جاری ہوتا ہے. بی منطق ترین جملہ ہے، بی دلیل ترین جملہ ہے، معصیت کارانہ ترین جملہ ہے. اور ان جملات نے تاریخ میں کیا گل کھلائے ہیں، یہ ایک الگ داستان ہے. خود واقعہ کربلا میں یہ تو ہوا. دیکھیں جب قدروں کا نظام بدل جائے تو سوال ہی عجیب و غریب اٹھتے ہیں. جیسے ہے اہل معرفت کے ہاں، یعنی سوال بجا کرنا. اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ آیا خدا ہے یا خدا نہیں ہے، خدا کی دلیلوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں. کوئی ارسطو سے پوچھ رہا ہے، کوئی افلاطون سے پوچھ رہا ہے، کوئی ابن سینا سے پوچھ رہا ہے، کوئی فارابی سے پوچھ رہا ہے، کوئی کیسے پوچھ رہا ہے، بھئی خدا کے ہونے کی کوئی دلیل مل جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجب دنیا ہے، ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی موجود ہے یا نہیں، خدا کے علاوہ کی کوئی دلیل مل جائے. یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کی کوئی دلیل مل جائے. ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے یا نہیں. ان کی مشکل یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. یہ جب قدریں تبدیل ہو جاتی ہیں سوال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. سوالات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس قوم میں کون سی قدریں ہیں، اس معاشرے میں کون سی قدریں حاکم ہیں، چونکہ قدریں سوال اٹھاتی ہیں. قدروں سے انسان کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا مارا جاؤں گا، کیوں گئے؟ یہ سوال اٹھاتے ہیں. عجب بھی منطق لوگ ہیں، عجب بھی معرفت لوگ ہیں. پھر کیا سوال کرنا چاہیے تھا؟ یعنی غیر مسئولانہ ترین سوال یہی سوال ہے کہ جب حسین ابن علی کو معلوم تھا مارا جاؤں گا پھر کیوں گئے؟ پھر صحیح سوال کیا کریں؟ صحیح سوال یہ ہے کہ وہ جو نہیں گئے، جب ان کو معلوم تھا کہ یہاں مارے جائیں گے، کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ جب انہیں علم تھا کہ یہاں موت ہے، یہاں شہادت ہے، تو کیوں نہیں گئے؟ ان کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیوں نہیں گئے. نہ وہ جو گیا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ کیوں گیا ہے. اگر نماز کا وقت ہو رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، آپ اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو، چار آدمی لیٹے ہوئے ہوں، کوئی آ کر پوچھے بھائی اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نماز پڑھ رہا ہے، سوال غلط بھیجا، احمقانہ سوال ہے یہ. پھر کیا پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے جب اذان ہو رہی ہے یہ چار لیٹے ہوئے کیوں ہیں، جب آزان ہو گئی ہے یہ چار لیٹے ہوئے، سوال ان کے بارے میں پوچھو، نہ وہ جو پڑھ رہا ہے. وہ آذان نماز ہے. جب آذان دین ہوئی, آذان دین ہوئی, اس آذان دین کو سن کر ایک نمازی اٹھا اور نماز شہادت ادا کی, تو تم نے پوچھا کہ یہ آذان جب ہوئی ہے تو نماز اس نے کیوں شروع کر دی ہے؟ تم ان کے بارے میں پوچھو, وہ جو بے نمازی ہیں جنہوں نے یہ نماز نہیں پڑھی. لیکن جب قدریں تبدیل ہو جائیں تو پھر سوال یہی ہوتا ہے. ابھی بھی والدین جب اپنے اولاد سے ہمدردی کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, بیٹے کو بٹھا کے کیا سمجھاتے ہیں, تجھے کیا پڑھی ہے, تو آ گیا بڑا دین کا ٹھیکے دار, اور یہ لوگوں کے بچے نہیں ہیں. اگر ایک جگہ گئے, یہ شخصی وہ واقعات ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ غیب کی خبریں نہ ہوئیں. ایک آدمی کے پاس گئے مل کر, ان سے خواہش کی, بھئی آپ کا بیٹا ہے الحمدللہ ذہین ہے فتین ہے, اس کو بھیج دو مدرسے میں. وہ سید نہیں تھے. انہوں نے کہا بھئی آپ آئے ہو چل کر, میں آپ کو کہتا کچھ نہیں ہوں لیکن آپ نے بات صحیح نہیں کی میرے ساتھ. غلط بات تو نہیں کی, کہا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے جوان ہے, اس نے مثلا میٹرک کر لیا ایف اے کر لیا, اب اس کو مدرسے بھیج دو. کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں سناتا اس کو, لیکن چونکہ آپ آئے ہیں لہذا کچھ نہیں کہتا. نے کہا سنا تو دیا ہے سب کچھ آپ نے, کہہ تو دیا ہے بے زبانی میں, اب کہہ دو جو کہنا چاہتے تھے. کہا کہ دیکھو یہ آپ کو یہ سید نظر نہیں آتے؟ میں نے کہا نظر آتے ہیں. کہا تو ان سیدوں کو نہیں کہتے ان کے جوان بیٹے ایسے اٹے کٹے پھیر رہے ہیں کلبوں میں ادھر ادھر جا رہے ہیں, یہ اپنے بیٹوں کو بھیجے مدرسے میں, تو صرف میرا بیٹا نظر آیا تمہیں, اسی کو نہیں دیکھ سکتے آپ آرام سے؟ یہ ہمدردی ہے اولاد کے ساتھ. غیر ذمہ دارانہ ترین والدین وہ ہیں جو اپنے بیٹے کو یہ درس دے. کیا درس دے؟ غیر ذمہ داری کا درس دے کہ صرف تو ہی ہے اور نہیں ہے, تجھے کیا. نہ, ذمہ دار والدین وہ ہیں جو اپنے بیٹے کو پوچھے کہ تیرے سامنے آج یہ کچھ ہوا, تو کیوں نہیں بولا, تو نے کیوں نہیں کچھ کیا, تو کیوں چپ کر کے آ گیا, تو کیوں آنکھیں بند کر کے آ گیا, مگر تو میری اولاد نہیں ہے, تو حلال زادہ نہیں ہے, ہم نے تجھے رزق حلال نہیں دیا تھا, ہم نے تجھے ذکر حسین نہیں سنایا تھا, ہم نے تجھے قرآن نہیں پڑھایا تھا. اس سارے کا اثر یہ ہوا کہ آج تو آنکھیں بند کر کے قریب سے گزر کے آ گیا ہے, مگر میں غیر ذمہ دار کو ادھر پال رہا ہوں اور کھلا رہا ہوں. اے والدین بھی ایسا سے ذمہ دار, لیکن جب قدریں بدل جاتی ہیں والدین کی نصیحتیں بھی بدل جاتی ہیں. منکرات کا درس دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ والدین کہ ہم ہمدردی کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, معروف سے روک کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. جب قدریں بدل جائیں, منکرات معروف بن جائیں اور معروف منکر بن جائیں, سوال بدل جاتے ہیں, جواب بدل جاتے ہیں, نصیحتیں بدل جاتی ہیں, تقریریں بدل جاتی ہیں, سخنرانیاں بدل جاتی ہیں, کتابیں بدل جاتی ہیں, مجلسیں بدل جاتی ہیں, ہر چیز بدل جاتی ہے اور دگرگن ہو جاتی ہے. چونکہ جب امت ہی مسخ ہو جاتی ہے, امت کی قدریں ساری مسخ ہو جاتی ہیں, ہر چیز زیرو رو ہو جاتی ہے, آسمان زمین پہ آ جاتا ہے, زمین آسمان پہ چلی جاتی ہے, اور پھر انسان اس وقت بے حس ہو کر دیکھیں. اسپتالوں میں بعض مریض درد میں کراہ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک تسکین کے لیے انجیکشن لگا دیتے ہیں, اس بے ہوشی کے عالم میں, اس بے حسی کے عالم میں ڈول پیٹیں آپ ان کی بلا جانے, دھماکے ہوں ان کی بلا جانے, کوئی جیتا ہے تو جیتا رہے, کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے, بلا بے حس انسان کو کیا لگے. نہ, بے حسی کا درس نہ دیں. بقول مرحوم اقبال کے کہ یہ مدرسے عجب, وہ شاہین ان کا آئیڈیل وہ ہے نا نمونہ انسان کے لیے جو انہوں نے نمونہ پیش کیا ماڈل, وہ شاہین ہے. شاہین اقبال کا انسان ہے, جب بھی شاہین اقبال کے کلام میں دیکھیں یعنی انسان. کہا کہ یہ کیسے مدرسے ہیں, یہ اہل مدرسہ تو گلا گھونٹ رہے ہیں. کیوں کیوں گلا گھونٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہا کہ سبق شاہین دیتا ہے بچوں کو خاک بازی کا. شاہین کے بچے اور خاک بازی, شاہین کے بچے اور گیل بازی, شاہین کے بچوں, شاہین کو کیا دینا چاہیے اس کو درس؟ شاہین در سے پرواز دے, در سے عروج و معراج دے, وہ چٹانوں کا راستہ بتائے اس کو, پہاڑوں کا راستہ بتائے اس کو, چوٹیوں کا راستہ بتائے اس کو. در سے شاہین اور ہوتا ہے, در سے زاغ و زغن اور ہوتا ہے. کب وہ اپنے بچوں کو کچھ اور درس دیتا ہے, گد اپنے بچوں کو کچھ اور پڑھاتی ہے, لیکن شاہین اپنے بچوں کو کچھ اور پڑھاتا ہے. والدین کیا درس دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, ذمہ دارانہ بنا رہے ہیں یا غیر ذمہ دار انسان بنا رہے ہیں ان کو؟ جب ایک بچہ اس احساس وظیفہ کرتا ہے, کیوں اس کی سرزنش کریں آپ؟ اور جب وہ ایک وظیفہ اپنا اجتماعی ترک کرتا ہے, امر بالمعروف کو چھوڑتا ہے, کیوں آپ اس کو شاباش کہتے ہیں؟ کیوں اس کی سرزنش نہیں کرتے اس وقت؟ یہ خود ایک امر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر ہے. خلاصہ کریں اگر گفتگو کا, امر بالمعروف امر کرنا ہے, دستور دینا ہے, نہ ہی کرنا یعنی روکنا, اور ہر ایک کے لیے لازم ہے دوسرے کو امر کرے اور روکے. کیوں روکے اور امر کرے؟ اس لیے کہ یہ حق خدا نے دیا, تم مسئول ہو, تم ذمہ دار ہو, اور احساس ذمہ داری کرو. ذمہ داری اس وقت ادا ہوگی تمہاری کہ جب تم فرد فرد دوسروں کے لیے امر کرو اور نہ ہی کرو اور احساس ذمہ داری کرو. جب فرد فرد بشر, فرد فرد امت ذمہ دار ہو جائے, پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ زندانوں کی کیا ضرورت ہے؟ سزاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ غیر ذمہ داروں کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب ماؤں کی گود سے ذمہ دار, ماؤں کی گود سے ذمہ دار اولاد پل کے نکلتی ہے, وہ امر بالمعروف کا عینی مصداق ہوتا ہے. ظاہراً وقت تمام ہے, باقی بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. صلوات پڑھیے محمد علیہ.
بتایا کہ ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ بلوغ کی حد تک پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح یہاں پر ابھی اس وقت ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہا ہے, اس حساب سے ہر بندہ, ہر فرد ہر ذمہ داری کو پورا نہیں کر پاتا. یہ جو ماحول چل رہا ہے, ہر بندہ ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتا, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. اس طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو ڈیوائڈ کر لیا ہے, ڈسٹریبیوٹ کر لیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر, جیسے آج ابھی اس وقت سیمینار منعقد کیا گیا ہے, کچھ لوگ ہیں جو نماز کی تربیت دیتے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو مسئلہ فقہی پڑھاتے ہیں, جیسے حجت الاسلام والمسلمین, آیت اللہ خوئی کی توضیح وغیرہ, یہ چیزیں پڑھاتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, اور اس میں ذہنوں میں کبھی کبھی یہ بات بھی ڈالی جاتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ ان سے زیادہ ہم بہتر ہیں, حالانکہ کام سب دین ہی کا کر رہے ہیں, لیکن وہ اس میں کبھی کبھی ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی کہ یار ان سے بہتر ہم سکھا رہے ہیں, یہ بہتر طریقہ ہے, یہ بہتر ذریعہ ہے سیکھنے کا. تو کیا یہ امت میں آئے گا یا فرقے کے اندر آئے گا؟ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ایک دم کسی کو پریشرائز کر کے نہیں روکنا چاہیے, جبکہ آج آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فوراً اسے روک دو, امر کرو اور نہیں کی بات کریں. تو ان دونوں باتوں میں ذرا وضاحت کیجیے گا پلیز.
البتہ طریقہ امر بالمعروف اور روش وہ اگلی گفتگو کا حصہ تھا کہ آخری سے صاحب کے سوال کا, اس سے مربوط ہے کہ وہ انشاءاللہ بیان ہو جائے گا کہ آیا ہمیں پریشر سے روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے, یا کل کی گفتگو سے کیا نتیجہ لیا آپ نے, آج کی گفتگو سے کیا نتیجہ لیا. کوئی تضاد نہیں تھا, بلکہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب بھی اسی دوسرے حصے سے دیا جا سکتا ہے کہ مثلا آپ نے مثال پیش کی کہ بعض جگہ احکام کا درس دیا جاتا ہے, بعض جگہ سیمینار ہو رہے ہیں, بعض جگہ مجالس ہو رہی ہیں, بعض جگہ عزاداری ہو رہی ہے, بعض جگہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, بعض جگہ پر کوئی اور کام ہو رہا ہے. یہ مختلف کام ہیں. اگر آ کر ہم یوں کہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ بہتر ہے, جو دوسرا کر رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے, یہ وہی چیز ہے کہ جو کل عرض کیا تھا کہ ہم بعض اوقات منکرات انجام دیتے ہیں امر بالمعروف کے بہانے. اتنا نقصان امر بالمعروف نہ کرنے کا نہیں ہے جتنا امر بالمعروف کرنے کا ہے، اس صورت میں جب انسان کو علم نہ ہو کہ امر بالمعروف ہے کیا. امر بالمعروف کی جگہ منکرات انسان انجام دے، اس کا کہیں زیادہ نقصان ہے. مثلا خوارج، یہ بہت زیادہ امر بالمعروف کرتے تھے تاریخ میں، اور جتنا نقصان ان کے امر بالمعروف نے پہنچایا ہے اتنا انہوں نے نہیں پہنچایا جو امر بالمعروف اصلا نہیں کرتے تھے، ساکت لوگ، خاموش لوگ. اگر کہا ہے امر بالمعروف تو یوں نہیں کہ اب باہر نکلیں تو امر بالمعروف، یعنی وہی، یعنی منکرات، امر بالمعروف کے نام پر منکرات شروع کر دیں. وہ کل جو عرض کیا تھا اس کی یعنی امر بالمعروف، معروف کی شناخت جب ہو جائے، نظام اقدار سے جب آشنا ہو جائیں، جب معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز معروف ہے اور کون سی چیز منکر ہے، پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ معروف اور منکر کی پہچان کے بعد کہ اب میں امر کروں گا اور اب میں نہی کروں گا. لیکن معروف و منکر جب تک مشتبہ ہیں، جب تک تمہیں یہی نہیں پتا کہ معروف کیا ہے اور جب تک یہی نہیں پتا منکر کیا ہے، پھر آپ اگر امر بالمعروف یا نہی از منکر کریں گے تو خواہ نہ خواہ منکر کی جگہ معروف اور معروف کی جگہ منکر کو رکھ دیں گے، وہ غلطی ہے. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ یہ جو مختلف کام ہو رہے ہیں، وہ کام جس سطح کا بھی ہو، جس درجے سے بھی شروع ہو، کام جمعیت سے اور کمیت سے نہیں تولا جاتا، کام کی قیمت ہوتی ہے خلوص سے. روایت میں بھی ہے کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو معمولی نہ سمجھو اور اپنے بڑے بڑے کاموں پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ چے بسا یہ آپ کا چھوٹا سا کام کہیں زیادہ قیمتی ہو آپ کے بہت بڑے کام سے. آپ نے بس بعض اوقات ممکن ہے 1,00,000 روپیہ دیا ہو رائے خدا میں، اور ایک دفعہ 1 روپیہ دیا تھا، شاید یہ 1 روپیہ جو دیا ہے یہ کہیں زیادہ مناسب ہے اور بہتر ہے اس 1,00,000 سے، چونکہ اس میں خلوص تھا اور اس میں خلوص نہیں تھا. جو کام آپ کر رہے ہیں، جو تشخیص دے لیا آپ نے کہ یہ معروف ہے، اس کو معروف پھر انجام دے. البتہ معروف کا ایک معیار ہے اپنا، یوں نہیں کہ جس کو میں نے معروف کہہ دیا وہ میرے کہنے سے معروف ہو جاتا ہے، جس کو میں نے منکر کہہ دیا تو میں معیار ہوں. میں نہیں ہوں معیار، حق و باطل کا معیار کوئی انسان نہیں ہے. علی علیہ السلام نے بتایا معیار حق و باطل کیا ہے، اعرف الحق کا تعرف الرجال. شخصیت کوئی بھی ہو حق کا معیار نہیں ہے، حق شخصیتوں کا معیار ہے. حق کو پہچانو، شخصیتوں کو حق پر تولو، نہ کہ حق کو اٹھا کر شخصیتوں پر تولو کہ یہ شخصیت کدھر جا رہی ہے، نہ. اور یہ نقطہ خصوصاً ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے کہ جن میں شخصیت زدگی بہت زیادہ ہے، ذرا مشکل ہے ہاضم ہو جائے. لیکن بار بار کے تکرار سے شاید انشاءاللہ کے حل ہو جائے یہ مشکل. یعنی ایک دن وہ آئے کہ جب ہم شخصیتوں کو حق پر پرکھیں، نہ حق کو شخصیتوں کے تابع بنائیں. پہلے حق کا معیار نظر میں رکھ لوں، پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ آیا یہ شخصیت حق کی طرف جا رہی ہے یا نہیں. جو لوگ شخصیتوں کے پیچھے گھومتے ہیں، شخصیتیں تو ہر گلی میں گھوم سکتی ہیں، شخصیت کے اندر تو بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، شخصیت کے اندر بہت ساری چیز. مثلا اگر کوئی مجھے معیار بنا دے، میری شخصیت کو معیار بنا دے، اسے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں معصوم نہیں ہوں، میرے اندر خواہشات بھی ہیں، میرے اندر احساسات بھی ہیں، میرے اندر جذبات بھی ہیں، میرے اندر غرائز بھی ہیں، میرے اندر عواطف بھی ہیں، میرے اندر کمزور نقطے بھی ہیں. میں ممکن ہے شہرت کے پیچھے چلا جاؤں، میں ممکن ہے جاہ طلبی کے پیچھے چلا جاؤں، میں ممکن ہے شہوت رانی کے پیچھے چلا جاؤں، میں ممکن ہے مال دوستی کے پیچھے چلا جاؤں، میں ممکن ہے حب نفس کے پیچھے چلا جاؤں، میں ممکن ہے ہزار بہانے اختیار کروں اور اپنی اس حب جاہ کو دین کا نام دوں. یہ ہو سکتا ہے؟ چونکہ لوگوں نے جتنا دین کے نام پر شخصیتیں بنائی ہیں، اتنا دنیا کے نام پر نہیں بنائی ہے. مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدترین دنیا داری وہ ہے جو دین کے نام پر کی جائے. دنیا میں تو جو جا کے دنیا بیٹھ جو دکان کھول کے ساری دنیا کو بورڈ لگا کے کہو میں دنیا دار ہوں، کم از کم نفاق تو نہیں ہے نا. لیکن بورڈ انسان دین کا لگا ہوا ہو اور پیچھے دنیا بنا رہا ہو ساری، یہ بدترین دنیا داری ہے. لہذا شخصیتوں پر ہم اعتماد اس وقت کریں گے جب حق کا میزان آ جائے ہمارے ہاتھ میں اور حق کا کوچا حق کا راستہ مشخص ہو جائے. پھر جو ادھر جا رہے ہیں ہم اس کے پیچھے ہیں, آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے ہیں, لیکن حق کا راستہ ہمیں معلوم ہے. اور اگر آپ نے اپنا ہاتھ اپنی شخصیت کے ہاتھ میں دے دیا اور شخصیت خود کو, اس کو نہیں, اس کو بھی ایک رہنما چاہیے, وہ خود لغزشگاہ میں ہے, اگر اس کے پاؤں میں موچ آ گئی آپ کا کیا بنے گا؟ پھر آپ ایک ایسا عروت الوسقی, ایک مضبوط سہارا پکڑیں کہ جہاں پر اگر کوئی دائیں بائیں شخصیت ہوتی ہے تو کم از کم میں دائیں بائیں نہ ہو جاؤں. شخصیتیں بھی تک آپ نے دیکھا بہت کچھ ہوا, تاریخ پوری میں آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں, آخرکار بٹک گئیں, آخرکار ادھر سے ادھر ہو گئیں. بڑی بڑی شخصیتیں, نامور. اب شخصیتوں سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے, شخصیت پرستی اور شخصیت زدگی ہر دو ممنوع ہیں. نہ شخصیت کی پوجا کریں اور نہ شخصیت کے ساتھ عناد رکھیں. بعضوں کو شخصیتوں سے الرجی ہو جاتی ہے, ایک شخصیت کا نام آیا ایک دم بپھر جاتے ہیں. نہیں بھائی, شخصیت سے اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو احساس, اور نہ ہی شخصیت پرست ہونا چاہیے. جتنا شخصیت پرستی مضموم ہے اتنی شخصیت زدگی بھی مضموم ہے کہ آپ یوں کہیں کہ فلاں شخصیت حساسیت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, ہر آدمی اپنی جگہ ایک شخصیت ہے, لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے حق, حق کا راستہ مجھے اختیار کرنا ہے. اس تناظر میں آ کر جو بھی حق کے تحت ہیں, حق کی وجہ سے آپ ان کا احترام کر رہے ہیں, حق کی وجہ سے آپ ان کے تابع ہیں, حق کی وجہ سے آپ ان کی بات پر کان دھرتے ہیں, حق کی وجہ سے آپ ان کی باتیں سنتے ہیں, سامنے کہہ دیں, صاف کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ کے لباس کی وجہ سے نہیں ہیں, آپ کی داڑھی مونچھ کی وجہ سے نہیں ہیں, آپ کی حق پرستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں. جس دن آپ نے حق پرستی چھوڑ دی اس دن ہم بھی آپ کو چھوڑ دیں, ہمارا آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. جب یہ میزان ہمارے ہاتھ آ جائے پھر یہ مشکلات نہیں ہمیں آتی کہ کون پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. سب دین کی درجات ہیں, دین کے مراحل ہیں, دین کے مراتب ہیں. جو احکام پڑھا رہا ہے وہ دین پڑھا رہا ہے, صد درصد دین پڑھا رہا ہے. احکام شریعت خدا کے نازل کردہ احکام ہیں, کسی فقی نے نہیں بنائے, کسی مجتہد کے اپنے جیب کے بنے ہوئے تو نہیں, احکام خدا ہیں. خدا کی طرف سے جو بھی حکم آئے, یہ قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس قرآن میں قلب کا نام ہے, کتے کا نام ہے, خنزیر کا نام ہے, ابو لہب کا بھی نام ہے. ابو لہب کے نام کو ہاتھ لگو بغیر وضو کے, قرآن میں ابو لہب کا نام ہے, لگا سکتے ہو؟ قرآن میں ابو لہب کا ذکر ہے نا, لگا سکتے ہو اس کو, ابو لہب کو بغیر وضو کے ہاتھ؟ آخر ابو لہب کو اتنا احترام مل گیا کہ وضو کر کے اس کو ہاتھ لگاؤ؟ نہ, یہ ابو لہب کا احترام نہیں ہے, بلکہ کس کا ہے؟ یہ کلام خدا ہے, کلام خدا ہے, یہ حکم خدا ہے. میں حکم خدا کا احترام کر رہا ہوں. یوں نہیں ہے کہ احکام کسی انسان کے ذہن کے پیداوار ہوں, ہرگز. احکام الہی ہیں, فقہا دلیل سے احکام الہی, دلیل خدا سے حکم الہی اخذ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ذمہ دار ترین انسان ہیں, اپنی عمر صرف کرتے ہیں اس میں. آپ کو کیا معلوم کہ فقاہت کے لیے کتنا انسان کو خون جگر پینا پڑتا ہے؟ وہ بھی ایک دین ہے. لیکن یہ نہ کہو کہ احکام الہی جو دین ہے وہ ستر سات دین ہے لیکن کل دین نہیں, کل دین نہیں ہے. جو کچھ احکام ہیں وہ سب دین ہے لیکن کل دین نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ جو احکام کے علاوہ کچھ کہہ رہا ہے وہ دین سے باہر ہو گیا ہے, نہ, وہ بھی دین ہے. جو عقائد میں مشغول ہے وہ دین ہے, جو اجتماعیات میں مشغول ہے وہ دین ہے, جو سیاست پڑھا رہا ہے وہ دین ہے, جو دیانت پڑھا رہا ہے وہ دین ہے, جو وضو پڑھا رہا ہے وہ دین ہے, جو نماز پڑھا رہا ہے وہ دین ہے, جو حج پڑھا رہا ہے وہ دین ہے. یوں نہ کہیں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں لہذا میں دیندار ہوں, جو حج پڑھاتا ہے وہ دین سے ہی باہر ہے. اس کا مطلب ہوا پھر میں معیار ہوں نہ کہ دین. اگر دین معیار ہے تو یہ سب دین کے حصے ہیں, حسب توفیق, جو جس میں مشغول ہے دین کی خدمت کر رہا ہے. اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ میں نماز پڑھاتا ہوں وہ حج نہ کرے, یا میں حج کر رہا ہوں وہ نماز نہ پڑھے, نہ, یہ سب دین ہے. لیکن کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ کل دین ہے. کل دین مجموعہ قرآن ہے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ احکام فقہی, احکام شرعیہ, احکام خدا ہیں, حکم خدا. جس طرح امامت منصب خدا ہے، نبوت منصب خدا ہے، توحید صفت خدا ہے، وجوب نماز بھی حکم خدا ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں خدائی ہونے کے اعتبار سے، یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. لیکن احکام فقہیہ قرآن مجید میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ اعداد و شمار دیے ہیں، یاد ہونے چاہیے آپ کو کہ آیات الاحکام کتنی آیات الاحکام ہیں قرآن میں؟ 500، وہ بھی اکثر مقرر ہیں، تکراری ہیں. 500 آیات الاحکام ہیں جن سے احکام فقہیہ استنباط ہوئے ہیں. باقی قرآن میں کسی جگہ کوئی حکم شرعی حکم فقہی نہیں بیان ہوا 500 آیات میں. اور کل آیات قرآن کتنی ہیں؟ 6,666. سخت پیروکار ہیں آپ سنی مذہب کے، چونکہ یہ بسم اللہ کے بغیر 6,666 ہیں، اور ان کے نزدیک بسم اللہ جزء قرآن نہیں ہے. خوب، عرج نہیں، مسئلہ نہیں ہے. اب اگر آپ 6,666 ہی مان لیں، 500 ان میں سے آیات الاحکام ہیں، پیچھے کتنی رہ جاتی ہیں؟ 6,166. یہ 6,166 کیا بیان کر رہی ہیں قرآن میں؟ یہ استخارے کے لیے آئی ہیں. باقی یہ باقی قرآن کس لیے ہے؟ یہ قسمیں کھانے کے لیے ہے، یہ مردے بخشوانے کے لیے ہے، یہ بھی زندوں کے لیے ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، یہ ہدایت ہے، ہدن للمتقین، ہدن للناس. بسم اللہ سے لے کر والناس تک کلمہ کلمہ ہدایت ہے. اب اس میں جو 500 آیات الاحکام ہیں وہ بھی ہدایت ہیں، اور باقی 6,166 وہ بھی ہدایت ہیں. اب یونیک انسان یہ کہے کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن نہیں ہے، نہ سب قرآن ہے. البتہ توفیق ہے انسان کی کہ کتنے قرآن میں مشغول ہیں، کس حد تک قرآن، کس حد تک دین میں سرگرم ہے، کتنا نصیب ہے آپ کا، کتنا سہم ہے آپ کا، کتنا حصہ ہے آپ کا قرآن سے. بعضوں کو قرآن سے صرف تلاوت ملی ہے، بعضوں کو قرآن سے صرف آواز ملی ہے، بعضوں کو قرآن سے صرف ہجے ملے ہیں، بعضوں کو قرآن سے صرف بوسا ملا ہے. بس صرف بوسا دیتے ہیں، قرآن کو پھر رکھ دیتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کو کھول کے پڑھنا تک نہیں ہے، چونکہ بے احترامی ہو جاتی ہے قرآن کی. لیکن بعضوں کو قرآن نے بہت نصیب دیا ہے، بہت حصہ دیا ہے. ایک علامہ طباطبائی ہیں کہ خدا نے قرآن سے وہ حصہ دیا ان کو، اسرار خلقت، اسرار کائنات، اسرار غیب، اسرار شہادت، اسرار ملک، اسرار ملکوت، سب خدا نے عیاں کر دیے. بقدر توفیق ہے البتہ، جتنی کسی کی ہمت ہو. لہذا کوئی دستاویز نہ قرار دے، یہ بہت ہی ظالمانہ کام ہوگا کہ جب ایک دیندان قرآن کو دستاویز قرار دے دوسرے دیندار اور دوسرے اہل قرآن کے خلاف. یہ تو امت ہونے کے خلاف ہے، یہ تو روح امت کو مارنے والی بات ہے. یہ ہماری محدودیت ہے، ہماری تنگ ظرفی ہے کہ ہمارے رخ ایک دوسرے کی طرف ہیں، اس لیے کہ ہم روبرو ہیں، ہم یکسو نہیں ہیں. اگر ہم یکسو ہوتے، یک جانب ہوتے، یک جہت ہوتے، تو سب کے منہ کسی اور طرف ہوتے، ایک دوسرے کی طرف نہ ہوتے. ہم نے ابھی تک قبلے اپنے درست نہیں کیے. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو، سب کا منہ کدھر ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف، یا سب کا منہ ایک طرف ہوتا ہے؟ اب جو آپ کے منہ سے آوازیں نکلتی ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف جاتی ہیں، یا سب آوازیں ایک سمت میں جا رہی ہوتی ہیں؟ جب قبلے آپ نے مختلف کر لیے ہیں، ان قبلوں کی طرف جب ہم نے رخ کیا ہے، تو ہمارا رخ بھی ایک دوسرے کی طرف ہو گیا، ہماری زبانیں ایک دوسرے کی طرف ہو گئی. اب یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ نازک رگ چھیڑ دیا آپ نے، کہ بہتر ہے یہیں پر اس کو ختم کیا جائے. درود پڑھیے محمد والے.
ہلو.